الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. محترم حضرات معزز خواتین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے ہمیں جمعۃ المبارک کی سعادت عطا فرمائی. الحمدللہ, مزید شکر اس بات کا بھی ہے کہ اللہ پاک نے جمعے کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ توفیق میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج عید کا دن ہے. عید کے دنوں میں عام طور پر مصروفیات کچھ زیادہ ہوتی ہیں اور مسجد میں آنا اول وقت میں کوئی آسان کام نہیں ہوتا, مینیج کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہم پر کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اول وقت میں مسجد میں آ گئے. مسجد میں اول وقت میں آنے کی فضیلت بھی آپ نے سنی ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے, خاص طور پر جمعے کے دن, کہ جو لوگ مسجد میں اول وقت میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان یا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا. تو یہ ایک آسان ثواب ہے جو الحمدللہ ہم نے حاصل کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے. پھر دوسری گھڑی میں جو آتا ہے اس کو ایک گائے اللہ کی راہ میں صدقہ یا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. تیسری گھڑی میں بکرا یا بھیڑ, چوتھی گھڑی میں ایک مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب. یہاں تک کہ جب امام صاحب خطبے کے لیے, عربی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اس سے پہلے پہلے جو آتا ہے مسجد میں اس کو بھی ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. یہاں تک کہ جب امام صاحب عربی خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ جو فرشتے ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں وہ پھر جمعے کا خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں. تو وہ فضیلت جو ہے جمعے کی وہ ہمارے ہاتھ سے جاتی رہتی ہے. تو بارہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ یہ توفیق ملی. آج کا جو موضوع ہے وہ بنیادی طور پر ہے اللہ کا شکر. شکر ہم سب پر بہت سارے اعتبارات سے واجب ہے. مثلا سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ رمضان کراچی والوں کے لیے خاص طور پر بڑی سہولت کے ساتھ گزار دیا. موسم بھی اچھا رہا الحمدللہ, موسم کی سختی اتنی نہیں تھی جتنے تین چار سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو بہت شدید قسم کا موسم تھا اور بہت سارے لوگ روزے کے دوران روزہ رکھنے کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے ہلاک بھی ہوئے تھے اگر آپ کو یاد ہو. تو الحمدللہ اس مرتبہ کا موسم بھی بہت بہتر رہا اللہ کے فضل و کرم سے. پھر اسی طرح حالات بھی اچھے رہے اللہ کے فضل و کرم سے. پھر اعتکاف کا بھی موقع ملا بہت سارے لوگوں کو, قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے کا بھی موقع ملا, تراویح کا بھی موقع ملا, سننے سنانے کا اور خاص طور پر ترجمہ قرآن کا بھی موقع ملا. تو یہ بہت ساری سعادتیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی الحمدللہ. اب اس حوالے سے کچھ لازمی مطالبات یا تقاضے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر احسان کیا ہم سب پر الحمدللہ, تو اب کچھ مطالبات کہہ لیجئے, تقاضے کہہ لیجئے, کرنے کے کام ہیں. رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں اس حوالے سے چند گزارشات کرنی ہیں. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے. جیسے کہ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں, وَاِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ, اور جب تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرمایا حکم دیا, لئن شکرتم لأزیدنکم, کہ اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے, ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر تم ناشکری کرو گے ناقدری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. تو جب نعمت ملتی ہے تو نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. اب آئیے ذرا رمضان میں کیا کیا نعمتیں ملی اس کا بھی تذکرہ کیجئے. الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے یا ہیں الحمدللہ کہ جن کا ایک تعلق مسجد سے جڑ گیا, ورنہ زندگی غفلت میں گزرتی ہے اکثر و بیشتر. رمضان کے علاوہ مسجدیں اتنی آباد نہیں ہوتی جتنی کہ رمضان میں ہوتی ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ کے فضل و کرم سے، تو اب اس توفیق کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلسل رہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کے حوالے سے بھی تین درجے ہیں. پہلا شکر تو یہ ہے زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک شکر کہلاتا ہے شکر بالقلب، دل کی گہرائیوں سے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے جو رمضان میں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی. اور اس میں خاص طور پر نماز باجماعت کی توفیق اللہ کی طرف سے ملی. آج میں ایک صرف تاثر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کوئی اس کو ذرا برا نہیں منائیے گا، طنز نہیں سمجھیے گا، آپ خود محسوس کر لیں گے کہ آج فجر کی نماز میں مسجد میں کتنے لوگ تھے. بہت افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو، کل الحمدللہ عید کا دن تھا تو بڑی تعداد میں لوگ مسجد میں آئے، میں اپنی مسجد کی بات کر رہا ہوں. آج محض 8 لوگ تھے مسجد میں فجر کی نماز میں، اور میں نے بھی بہت مشکل سے پڑھی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ رات گئے مہمانوں کے آنا جانا اور یہ وہ ایک دو ایسے ہی بچ جاتا، پھر فجر کی نماز میں اٹھنا اور مسجد میں آنا آسان کام نہیں ہے. لیکن جب میں گیا اللہ کے فضل سے باخدا عرض کر رہا ہوں، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ ان میں 8 میں سے 4 سفید داڑھی والے تھے. سفید داڑھی کا مطلب سمجھ رہے ہیں، یعنی جو بہت بوڑھے تھے بیچارے، لیکن باجماعت نماز پڑھی انہوں نے. صرف 4-6 ایسے تھے کہ جو نوجوان تھے. 8-10 لوگوں نے آج فجر کی نماز پڑھی. بات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، ہم اپنا جائزہ لیں کہ رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے تھے، 5 وقت باجماعت نماز بھی پڑھ رہے تھے، تو اب فجر کی نماز باجماعت کیوں نہیں پڑھ پائے یا کیوں نہیں ہمیں یہ توفیق ملی؟ یہ خطرہ اس بات کا ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ایک ماحول کے تاثر کی وجہ سے تو ہم نے نمازیں پڑھی اور دیگر، لیکن اب ویسا ماحول تو ہمیں نہیں ملے گا جیسے رمضان کا ہے، تو اب ہمیں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، اللہ سے مانگنا پڑے گا، اپنے معاملات کو ری شیڈول کرنا پڑے گا، رات کے وقت جلدی سونا پڑے گا تو فجر کی نماز باجماعت ملے گی، ورنہ اتنا آسان نہیں ہے. تو اللہ سے پہلی چیز جو ہمیں مانگنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ زندگی کی آخری سانس تک اللہ پاک ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. اس سعادت کے لیے میں آپ کو کچھ واقعات میں سنا دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ ہمارے دین میں باجماعت نماز کی کیا اہمیت ہے. یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کے آخری سانس تک باجماعت نماز پڑھتے رہے، اور جب انتہائی بیمار ہو گئے، یہ پورا واقعہ پڑھیے گا الرحیق المختوم میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری 10 دن، بڑا اچھا چیپٹر باندھا انہوں نے، بہت زبردست کام کیا کہ آخری ہفتہ یا آخری 10 دن کیسے گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں خاص طور پر انہوں نے جو واقعہ بیان کیا کہ آپ پر شدید بخار کی کیفیت تھی، اور اس بخار کی وجہ سے آپ کے سر میں شدید تکلیف تھی اور غشی تاری ہوتی، بار بار آپ بے ہوش ہو جاتے تھے. اس بے ہوشی کی عالم میں بھی آپ کو جو اصل فکر لگی ہوئی تھی وہ نماز کی تھی، نماز نماز نماز. یہاں تک کہ جب کچھ بہتری آئی الحمدللہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بخار اترا، پانی ڈالا گیا تو بخار کی کیفیت کم ہوئی، شدت، میں نے مسواک کروائی، مسواک کو دیکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسواک کروائی، وضو کروایا، آپ نے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، باجماعت نماز کی طرف اشارہ کیا، تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا سہارا دے کر مسجد کی طرف لے کے گئے، دونوں کندھے اس طرح کہ آپ کے زمین پر پیر جو ہے رکھے نہیں جا رہے تھے کمزوری کی وجہ سے. جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. جیسے ہی آپ کو حجرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو آپ پیچھے ہٹنے لگے کہ سید الامام، امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے ایسے کیا کہ آپ ہی نماز پڑھائیے، اور آپ بالکل ان کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے اور ویسے ہی نماز پڑھنا شروع کی جیسے اقتداء کر رہے ہوتے ہیں. لیکن طریقہ کچھ اس طرح بنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب امامت شروع کی تو حضرت ابوبکر صدیق ان کو فالو کر رہے تھے، اور باقی امت، باقی مسلمان حضرت ابوبکر صدیق کو نماز پڑھا، ان کو فالو کر رہے. اس طرح سے یہ آخری نماز پڑھی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. اس پورے واقعے سے ہمارے لیے مورل لیسن کیا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اہم ترین مسئلہ جماعت تھی، نماز تھی. اور حضور کے آخری الفاظ جو سنے گئے، جو بہت دھیرے دھیرے آپ فرما رہے تھے، آپ فرماتے الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ملک یمین ہے، جو تمہارے غلام ہیں، کنیزیں ہیں، جو ماتحت لوگ ہیں، ان کا خیال رکھنا. یہ ہے آخری پیغام جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو دیا. لہذا اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ پاک ہمیں زندگی کی آخری سانس تک باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باجماعت نماز کی فضیلت کو میں نے عرض کر دیا. باقی 27 درجے والی حدیث ہم نے بھی سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہے، 27 درجے، 26 درجے، زیادہ ثواب ملتا ہے، یہ سب ہم نے سنا ہے. لیکن ایک ایسی حدیث بھی ہے جو عام طور پر لوگ بیان نہیں کرتے، تھوڑا گھبراتے ہیں بیان کرتے ہوئے، لوگ ناراض ہو جائیں گے. اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو سخت وعید سنائی کہ جو بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام؟ کہ مجھے اگر ان کی عورتوں کا اور ان کے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنی جگہ یہاں کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کرتا اور ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے. اب اس دونوں کو ذرا بیلنس کر کے رکھیے کہ فضیلت بھی زیادہ ہے لیکن بغیر کسی شرعی عذر. شرعی عذر کسے کہتے ہیں؟ انسان اتنا بیمار ہو جائے کہ مسجد میں نہ جا سکے، بارش ہو رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، مسجد میں جانا ممکن ہی نہیں. اور آج کرونا کی وجہ سے اگر مسائل ہیں کہ آپ کو منع کرتا ہے کوئی ڈاکٹر وغیرہ کہ آپ مسجد میں نہ جائیں تو نہ جائیں، بہتر ہے کہ اگر ہماری وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. ہمیں نزلہ زکام ہو رہا ہے یا ہمیں کوئی تکلیف ہے، ہماری وجہ سے کسی اور کو لگ جائے، اللہ نہ کرے، پبلک گیدرنگ ہے بہت بڑی، تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ مسجد میں نہ جائیں، گھر میں پڑھیں. البتہ جمعے کے لیے کیونکہ ایکسیپشن ہے لہذا کوشش کر کے اپنے آپ کو تیار کر کے کسی طرح پہنچ جائیں، بقیہ نمازوں کا اہتمام گھر میں کر لیں. گھر میں بھی تو باجماعت نماز ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی؟ اور لوگوں نے پڑھی ہے گھروں میں نماز، باجماعت پڑھ لی، مسجد میں نہیں جا سک رہے کسی وجہ سے، لیکن کوشش کی جائے کہ اول وقت میں مسجد میں آئیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو پہلا سب سے بڑا انعام کیا ملا اس امت کو؟ نماز. اسی طرح ایک اور توفیق ملی، اللہ نے صدقہ کرنے کی توفیق دی. ہم میں سے بہت سارے لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رمضان المبارک میں، اچھی بات ہے. رمضان میں ذرا سہولت رہتی ہے کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے سال پورا ہوتا ہے، پورا سال گزرنا ضروری ہے نا، تو اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی رمضان کی فلاں تاریخ کو میں نے زکوٰۃ دی تھی، اب اگلے سال فلاں تاریخ کو دوں گا، تو کیلکولیٹ کرنا آسان ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ الحمدللہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ صرف زکوٰۃ ہی تو فرض نہیں ہے نا، اس کے علاوہ صدقات اور خیرات اور اللہ کے راہ میں انفاق فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کیا ہے. اپنے ذرا محلے میں دیکھیے، اطراف میں دیکھیے، بہت سارے لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. اس کووڈ کی وجہ سے بے شمار مسائل ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے. یہ جو وائٹ کالر لوگ ہیں، خاص طور پر جو روزانہ کی بنیاد پر کھاتے پیتے ہیں، کماتے ہیں، ان کے ساتھ تو بے شمار مسائل ہیں. رکشے والے، ٹیکسی والے، ریڑھی والے، 10 دن سے لاک ڈاؤن ہے. کچھ اندازہ ہے آپ کو مارکیٹس کا؟ جو سیزن ہوتا ہے ان کا، کمانے کا اصل دن ہوتے ہیں، وہی بند کیے ہوئے ہیں. وہ کسی اور کا سیزن چل رہا ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ پیسے لے کے جا رہے ہیں لوگوں سے، ان کا سیزن چل رہا ہے بڑا زبردست. لیکن جو اصل پیسہ کمانا تھا، محنت کر کے روزی کمانے والے ہیں، ان کی تو روٹی روزی پر نہیں. تو ان کو اپنے محلے کے لوگ، اپنے رشتہ دار خاص طور پر ان کا خیال رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اللہ نے اگر ہمیں ویل آف بنایا اللہ کے فضل و کرم سے، تو پوچھنا نہیں ہے کہ بھائی آپ کے گھر میں روٹی ہے یا نہیں، آپ کے گھر میں آج بچوں کے کپڑے بنے نہیں بنے، پوچھنا نہیں ہے. آپ خود جا کے جائزہ لیجئے اور خاموشی سے جا کر ان کو پیسے دے کر آئیے اور قبول کر لیں تو ان کا شکریہ ادا کریں. ایسے لوگ کبھی بھی مانگیں گے نہیں آپ سے، بھوکا رہنا پسند کر لیں گے، فاقہ ہوگا ان کے گھروں میں، کبھی نہیں مانیں گے. قرآن حکیم بتاتا ہے لا یسالون الناس الحافا تعرفہم بسیماہم، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، تم ان کے چہروں سے پہچانو کہ ان کے گھر میں مشکل ہے، فاقہ ہے یا بیماری ہے، ان کو جا کر پیسے دو. تو زکوٰۃ تو دینی ہی ہے انشاءاللہ، اس کے علاوہ بھی اپنے ساتھیوں کا، اپنے محلے والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے اور ان کو جا کر خوشی کا موقع ہے، ان کو اس طرح سے عزت نفس مجروع نہ ہو، ان کو جا کر فائنینس کیجئے. انشاءاللہ اللہ پاک اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مزید توفیق کیا ملی؟ 30 دن 29 دن تک روزہ رکھا. روزے کا حاصل کیا ہے؟ تقریباً 15 گھنٹے کا روزہ تھا الحمدللہ. یہ روزہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اتنے 15 گھنٹے تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روکنا ہے. تو روکنے سے کنٹرول حاصل ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ گاڑی اگر 180 پہ جا رہی ہے اور کنٹرول ہی کوئی نہ ہو تو پھر تو ایکسیڈنٹ ہوگا. لیکن آپ کے پاس صلاحیت ہے ہر چیز کی کہ آپ گاڑی کا کنٹرول کر سکتے ہیں، ایسے ہی نفس کے اندر، موز اور گھوڑے کے اندر بے شمار چیزوں کی خواہشات موجود ہیں. اس کو کنٹرول کرنے کا جذبہ ہی اللہ پاک نے روزے کے ذریعے ہمیں عطا فرما. اب اس جذبے کے ذریعے بقیہ 11 مہینوں میں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا وعدہ کیجیے اللہ سبحانہ. انشاءاللہ اب ہم حرام طریقے سے پیسہ نہیں کمائیں گے کچھ بھی ہو جائے. وعدہ کیجئے اللہ پاک سے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنے معاملات میں معاشی معاملات میں حرام کو نہ آنے دیں. اگر خدا نہ خواستہ حرام ہے تو جائزہ لیجئے. اس مسجد میں بھی بہت سے لوگ ملے مجھے, ویسے بھی ملتے ہیں, آپ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ سود حرام ہے, بینک کی نوکری حرام ہے, لیکن کریں کیا آپ, کریں کیا کے لیے. مجھے ایک صاحب نے آ کر پوچھا, میں پرسنلی بتا رہا ہوں کہ بھائی میرا پورا ارادہ ہے میں انشاءاللہ بینک کی نوکری چھوڑ دوں گا, لیکن آپ مجھے سجیسٹ تو کیجئے کہ میں کروں کیا. میرے پاس مجھے ڈگری ہے, بینک میں نوکری ملی ہوئی ہے, اور میرے پاس اتنی میری سیلری ہے, کوئی آلٹرنیٹو نہیں. تو میں نے ان کو پہلی چیز جو بتائی جو آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ یہ راتیں اللہ پاک نے دی, اللہ پاک سے مانگو. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ اللہ تمہیں کہیں اور سے نہیں دے سکتا, دے سکتا ہے. جب تم اللہ کی رضا کے لیے حرام چھوڑنے کا وعدہ کرو تو یقین کرو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھوکا نہیں مارے گا, اور اللہ کے فضل و کرم سے تمہیں اور عزت دے گا. آپ یقین کریں, اسی مسجد میں کئی لوگ آ کر مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا اللہ کے فضل و کرم سے, آج ہم ہر طرح کے سود سے بچے ہوئے ہیں. بلکہ آپ کو میں یاد دلا دوں, ایک بڑی اچھی بات ہے, اچھی بات ہے اس لیے کہ اس لیے یاد دلا رہا ہوں, اس مسجد میں جو ہمارے بزرگ اذان دیا کرتے تھے شیخ مجید صاحب, انتقال کر گئے, اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. آپ کی صرف اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مسجد کا پلاٹ انہوں نے حاصل کیا تھا, اور بہت محنت سے یہ کام کیا ہے. مسجد کا پلاٹ ڈیفنس میں حاصل کرنا, پھر اس کی تعمیر کرنا, بہت ہی محنت سے انہوں نے یہ کام کیا. اس مسجد میں اذان دیا کرتے تھے, یاد آیا آپ لوگوں کو, آپ کو بہت ساروں کو یاد ہو, انتقال کر گئے. وہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں پورا, اور میں نے ریکارڈ بھی کیا تھا الحمدللہ. وہ کہنے لگے جب میں نے پہلی مرتبہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سنا دورہ ترجمہ قرآن, پرانی بات ہے 85-86 کی, وہاں سود والی آیات سنی تو میں روتا ہوا گھر گیا تھا, روتا ہوا چیختا ہوا گھر گیا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کس کام میں لگائی, سود اتنا بڑا حرام, اور شپ بریکنگ کا کام کیا کرتے تھے, بہت بڑا بزنس تھا ان کا. کہنے لگے میں نے وعدہ کیا اللہ پاک سے کہ میں آج کے بعد سودی کام نہیں کروں گا, اور پورا واقعہ ریکارڈ پر ہے. کہنے لگے میں جب روڈ پر آ گیا, 5,000 روپے میرے گھر میں تھے صرف, میں نے اپنی بیوی کو دیے, بتایا کہ بس یہ پیسے ہیں, اب مشکل جھیلنی پڑے گی. بیوی بھی اللہ والی تھی, وہ تیار ہو گئی الحمدللہ. اور جب انتقال ہوا ہے تو دوبارہ سے ایک بہت بڑے بزنس مین تھے الحمدللہ, لیکن سب سے بڑی چیز موت کے سال میں آئی اطمینان کے ساتھ, کوئی قرض نہیں, کوئی سود نہیں, کوئی کچھ نہیں, انتقال ہوا الحمدللہ. یہ میں اپنی مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. ہمارے بزرگ اس مسجد کے بہت بڑے محسن شیخ مجید صاحب انتقال کر گئے, اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان کی تمام تر قربانیوں کو قبول فرمائے. اور ایسی سینکڑوں مثالیں, سینکڑوں مثالیں ہیں جو آ کر مجھے بتاتے ہیں, عامر بھائی آپ کا دورہ سنا تھا, میں بینک میں اتنی بڑی پوسٹ پہ تھا, میں نے وعدہ کیا تھا, 4 سال لگے مجھے, 5 سال لگے, لیکن آج میں بڑا مطمئن ہوں, سود چھوڑ دیا, بینک کی نوکری چھوڑ دی, اور آج بالکل اطمینان. یہ صرف تہدی سے نعمت کے طور پر اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس معاشرے میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں, اور یقین کیجئے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, اور یہ اللہ کی مدد اور تائید کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. جب اللہ کی رضا ہی کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کیوں نہیں کرے گا. والذین جاہدوا فینا لہدینہم سبلنا, جب اللہ تعالیٰ اللہ کے راہ میں جب جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھولے گا. تو ارادہ کیجئے اللہ سے, اگر اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ہمارے معاشی معاملات میں کسی بھی نوعیت کا غلط چیز ہے, اور سب سے بڑی چیز سود ہوتا ہے, سود پر قرض لے کر کاروبار کر رہے ہیں, سود پر قرض لے کر بنگلے بنائے ہوئے ہیں, اتنا پھیلا دیا اپنے کاروبار کو کہ اب وہاں سے نکلنا, خود تو نکل جائیں گے, بیوی بچے ہی فارغ کر دیں گے, بھائی آپ جائیے اپنے ہم کو تو اسی لائف اسٹائل پر رہنا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہوتا باہر نکلنا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی چاہے تو مدد کرنا, چاہے تو کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے اپنی زندگیوں کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ رب کائنات ہمیں توفیق دے کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک ہر حرام سے اپنے آپ کو بچا سکیں. پھر دین نے ہمیں, رمضان نے توفیق دی قرآن پڑھنے کی, تو آج ہی سے فیصلہ کیجئے کہ آج سے لے کر اگلے رمضان تک, پورا 1 سال ہے ہمارے پاس, ہم کم از کم اتنی عربی زبان ضرور سیکھیں گے انشاءاللہ, کسی بھی ذریعے سے سیکھیں, کہ اگلے سال رمضان میں جب یہاں پر ہم آئے ہیں تراویح کے لیے, تو جب پڑھا جا رہا ہوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین, تو ہماری سمجھ میں آ رہا ہو کہ اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہا ہے. 1 سال تو بہت ٹائم ہوتا ہے نا ہمارے پاس, سیکھنے کے مواقع موجود ہیں. اس کے لیے الحمدللہ میں کچھ ریکمینڈ بھی کر دیتا ہوں. مثلاً اس مسجد میں الحمدللہ قرآن اکیڈمی میں 31 مئی سے 1 سالہ کورس کا آغاز ہو رہا ہے, اور یہ غالباً 26واں یا 27واں سال ہے مسلسل, غالباً کہہ رہا ہوں, 92 میں میرے خیال میں پہلا ہوا تھا. 93 94 میں دوسرا جب ہوا ہے تو میں نے ایک سالہ کورس کیا تھا الحمدللہ. اب یہ 27 سال ہونے کو آ رہے ہیں, 27واں ایک سالہ کورس ہو رہا ہے. اس میں مانگیے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ صبح 9 بجے سے 1 بجے کے درمیان 4 گھنٹے کا یہ کورس ہوتا ہے. اس میں عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے, تجوید پڑھائی جاتی ہے, ترجمہ قرآن پڑھا جاتا, احادیث مبارکہ پڑھائی جاتی ہیں. تو اللہ پاک سے مانگیے, اللہ سہولت کر دے گا. اسی طرح ایک صاحب ملے, میں بزنس کرتا ہوں. میں نے کہا بزنس مین کے لیے تو بہت ہی آسان ہے, اپنا بزنس ہے تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں. آپ 2 بجے جائیے, 2 بجے سے لے کر رات 8, 9, 10 بجے تک بزنس کیجیے, صبح کے اوقات کو فارغ کیجیے قرآن کے لیے. تو الحمدللہ انہوں نے ارادہ تو کیا ہے. اب ارادے کی نیکی تو مل گئی, لیکن اللہ پاک سہولت بھی فرما دیتا ہے. تو آپ میں سے وہ حضرات و خواتین جو صبح کا وقت اپنا فارغ کر سکتے ہوں, کرنا چاہیے, اللہ کی کتاب کے لیے وقت نکالیے, تو کم از کم ایک سالہ کورس کیجیے. یہ ایک سالہ کورس کوئی مفتی کا کورس یا عالم کا کورس نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑا مفتی بنا دیا جائے گا, عالم بنا دیا. یہ بنیادی چیزیں پڑھا رہے ہیں, بیسکس, بالکل الف با تا کہہ لیجیے. اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے اس کے اندر کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں, کوئی ٹرانسلیشن آپ پڑھیں, تفسیر پڑھیں, تو سمجھ میں آ رہا ہو کہ اللہ پاک کیا فرما. پھر یہ ساری زندگی کا کام ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتے رہیں. بے شمار الحمدللہ تفاسیر موجود ہے. نہیں, ایک سال کے لیے ایک تفصیل کو فکر کر لیجئے کہ یہ پڑھوں گا انشاءاللہ. معرف القرآن مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی مارکت العراہ تفسیر ہے, اس کا مطالعہ کرنا کا شروع کر دیجئے. اور آسان کر دیا ان کے صاحبزادے مفتی محمد تقی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کی حفاظت فرمائے. اور انہوں نے آسان کر دیا, ٹرانسلیشن بھی کر دیا اور کچھ مختصر نوٹ بھی لکھے. آسان ترجمہ قرآن انہی کو لے لیجئے, تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پڑھنا شروع کر. تفہیم القرآن پڑھ لیجئے. تحریکی نوعیت کی اگر تفسیر پڑھنی ہے تو تفہیم القرآن کا مطالعہ شروع کر دیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ترجمہ قرآن کیا, ان کی بیان القرآن آ چکی ہے, پڑھنے کے اعتبار سے بھی, سننے کے اعتبار سے بھی, دیکھنے کے اعتبار سے بھی اویلیبل ہے. ہمارے ایک صاحب کہنے لگے میں روزانہ صبح کے وقت 1 گھنٹہ ڈرائیو کرتا ہوں, 1 گھنٹہ مجھے جانا ہوتا ہے. میں نے USB پہ ڈاکٹر صاحب کی لی ہوئی ہے, صبح 1 گھنٹہ سنتا ہوں, واپسی میں 1 گھنٹہ. 2 گھنٹے سننے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا, سن تو سکتے ہیں نا. آتے جاتے اگر ہم آدھا 1 گھنٹے کی ڈرائیو کرتے ہیں تو سن لیجئے. ایک سال کا سلیبس بنائیے کم از کم, کہ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ میں سے وہ حضرات و خواتین جو خود نہیں آ سکتے تو اپنے بچوں کو بھیج دیجئے. اور وہ بچے جو باصلاحیت ہیں, جن کے لیے کیا کچھ نہیں کیا آپ نے, لاکھوں روپے لگا کر ان کو MS کروایا, PhD کروایا, فلاں کروایا, ان کو ایک سال کے لیے فارغ کیجئے قرآن کے لیے. اور ذہین نوجوان آج کے دور میں سب سے زیادہ جو درکار, جو دین کو درکار ہے وہ ذہین نوجوان ہے, تاکہ وہ معاشی طور پر مستحکم ہو اور دین سیکھیں صرف اللہ کی رضا کے لیے. اس کو معیشت کا ذریعہ نہ بنائے, وہ معاشی طور پر مستحکم ہو اور وہ پھر آئیں آگے بڑھ کر الحمدللہ دین سیکھیں سکھائیں. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں ایک سالہ کورس کے حوالے سے خود بھی محنت کرنے کی توفیق دے, اور خاص طور پر جو آپ کے رشتہ دار ہیں, کوئی احباب ہیں, کوئی نوجوان ہیں, ان کو تیار کیجئے. بلکہ یہاں انجمن کے تحت اسکالرشپ بھی ہوتی ہے, اور آپ کوئی اسکالرشپ لے سکتے ہیں کہ بھائی خود نہیں آ سکتے تو آپ پیسے دے سکتے ہیں. کسی باصلاحیت نوجوان کو جو اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہتا ہے, جاب کرتا ہے یا فائنینشیل اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, اس کو فائنینس کر دیجئے کہ بھائی تم ایک سال کے لیے فارغ کرو, میں تمہیں سہولت دوں گا, تم آؤ اللہ کے دین سیکھو, تو انشاءاللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اس سے بڑی صدقہ جاریہ کیا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام سارے کے سارے ایسے نہیں تھے کہ سارے ہی فارغ کر کر اپنے دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے آ جائیں, کچھ تجارت بھی کرتے تھے. اصحاب صفہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو فکس کیا ہوا تھا, 400 سے زیادہ اصحاب صفہ جنہوں نے اپنی زندگیاں مخصوص کی ہوئی تھیں, لیکن ان کو فائنینس کرنے والے صحابہ ہی تو تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے, اللہ کے فضل سے انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو فائنینس کیا, سپورٹ کیا, اور وہ دین کے لیے انہوں نے فارغ کیا. تو بہرحال ہر طرح سے دین سیکھنے سکھانے کے مختلف مواقع ہمارے پاس موجود ہیں. سب سے اعلیٰ یہ کہ خود آئیے, اپنی اولاد کو لگائیے, حافظ قرآن بنائیے, عالم دین بنائیے, مفتی بنائیے, اور اس کو مجاہد بنائیے اللہ کے دین کے لیے, تاکہ قیامت کے دن ہمارے لیے سب سے بہترین صدقہ جاریہ اولاد ہے. پھر اگر ہم خود نہیں آ سکتے, اولاد کو نہیں لا سکتے, تو کسی اور کو فائنینس کر دیجئے, اور کسی انجمن کے ساتھ تعاون کیجئے. انجمن سے مراد انجمن خدام القرآن ہے, یہ جو سوسائٹی آف دا سرونٹس آف قرآن جس کے تحت یہ مساجد ہیں, مراکز ہیں, ان کو منتھلی بیسس پہ فائنینس کیجئے تاکہ یہ آسانی سے کام کر سکے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس حوالے سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات عرض کر رہا ہوں جو بڑی تلخ ہے, تلخ باتیں اچھی نہیں لگتی لوگوں کو, وہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ بڑے تلخ باتیں کرتے ہیں, بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. تو آپ خود بتائیے اس وقت پوری امت مسلمہ پر جو صورتحال ہے, کیا وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے کی ہیں؟ ایک صاحب کہنے لگے آپ کے تلخ بہت ہوتے ہیں. میں نے کہا میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن جاتا ہوں, ہومیوپیتھک کی دوائیں دیتا ہوں, بڑی میٹھی میٹھی ہوتی ہیں, بڑی اچھی ہوتی ہیں, لوگوں کو کھانا بھی آسان ہوتا ہے. بہرحال یہ تلخی کیوں ہے؟ تلخی اس وجہ سے ہے کہ آج امت مسلمہ پر بحثیت مجموعی اللہ کا عذاب آیا ہوا یا نہیں آیا ہوا, وہ بات دوسری ہے کہ ہم بغیرت ہو جائیں, ڈیٹ ہو جائیں, ہمیں کوئی احساس ہی کوئی نہ ہو تو بات دوسری ہے. پھر تو لگے رہو اپنے دھندوں میں, مساجد آباد کرو, خانقاہیں آباد کرو, اللہ کے نعرے لگاؤ, لگاتے رہو, لیکن تھوڑا سا بھی اگر احساس ہے کہ اس وقت امت مسلمہ بحثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے تلے آئی ہوئی ہے, آپ کا دل خون سے رویا یا نہیں رویا؟ 27ویں سب کو بیت اللہ کتنا آباد ہوا کرتا تھا, 25-25 لاکھ لوگ جمع ہوتے تھے مدینے میں اور مکے میں, جا کے دیکھیے تو صحیح وہاں پر حال کیا ہے, بالکل ویران پڑا ہوا بیت اللہ شریف. دکھ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو وہ ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ہو آپ کو احساس ہی نہیں. اگر احساس ہے کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہمارے خلاف کہ بیت اللہ ویران ہو گیا, حج ویران ہو گیا, وہ جو آباد ہوتا تھا اللہ کا گھر مصابت للناس وہ ویران پڑا ہوا ہے, اور اللہ والے جمع ہوئے بیت المقدس میں الحمدللہ, دیکھا آپ نے, پوری دنیا نے دیکھا, کسی سے نہیں ڈرے یہودیوں سے, وہ گنے لے کے کھڑے ہوئے فائرنگ کر رہے ہیں, لیکن اللہ والے جمع ہوئے الحمدللہ. 25ویں سب کو جو ان کے ساتھ ہوتا رہا اور ہو رہا ہے مسلسل, تو بہرحال یہ آزمائش تو ہے ان کے لیے. ہمیں احساس ہے یا نہیں؟ اگر ہم نے ان کے حوالے سے بات نہیں اٹھائی, میں واقعتاً یہ بات عرض کر رہا ہوں, جس طرح اردوغان نے بات کہی بالکل ٹھیک کہی کہ اگر بیت المقدس کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تو مدینہ بھی تمہارے ہاتھ سے جائے گا, مکہ بھی تمہارے ہاتھ سے جائے گا, اور چلا ہی گیا کیا, رہ کیا گیا, کنٹرول آپ کا آئی نہیں, نہ مکہ میں نہ مدینے میں, اور خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ آگے کی صورتحال بڑی تف نظر آ رہی ہے. تو یہ احساس ہونا چاہیے, کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کرو کم از کم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے, کشمیری بہن بھائیوں کے لیے, کیا مصیبت ان پر آ رہی ہوئی ہے, 1.5 سال ہونے کو آ رہا ہے لاک ڈاؤن کے, جو اصل کیفیت ہے وہ کشمیری مسلمان جھیل رہے ہیں, جہاں نمازیں نہیں ہو پا رہی ہیں, مسجد نہیں جا سکتے, اس طرح سے اجتماع ہو ہی نہیں سکتے وہاں پر, اور گھروں کے اندر گھس کے جو کچھ کیا ہے انڈین فورسز نے ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کے ساتھ, وہ ناقابل بیان ہے. اسی طرح فلسطین میں جو ہو رہا ہے ہماری بہنوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, وہ موویز دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, غصہ آتا ہے اس وقت کہ پوری امت مسلمہ جو ہے اتنی فورس ہونے کے باوجود 40 ممالک کی فورس کے سربراہ پاکستان کو بنایا, کیا کر رہے ہیں ہم؟ کوئی آواز تو اٹھاؤ, صرف بیانات دینے سے تھوڑا ہی کچھ ہونے کو ہے, آگے بڑھو, آگے بڑھ کر پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں, مظاہرے اگر نہیں ہو رہے تو پاکستان میں نہیں ہو رہے, سبحان اللہ. انگلینڈ میں اتنا بڑا مظاہرہ ہوا ہے, دیکھے جا کر کتنا زبردست مظاہرہ کیا فلسطینیوں کے فیور میں, اسرائیلیوں کے خلاف, امریکہ میں ہو رہا, پاکستانی روزے منا رہے, اعتکاف منا رہے, نمازیں پڑھ رہے, اللہ اکبر, اتنا ظلم ہو رہا ہے وہاں پر, اور ابھی مزید ہوگا, اللہ نہ کرے بہت حالات خراب ہونے والے ہیں. جو پلان ہے ان کا, جو ریٹن پلان موجود ہے, وہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کا پورا فیصلہ کر چکے, مسجد اقصی خدا نہ کرے شہید کرنے کا پورا فیصلہ ہے, اور 3rd سلمان ٹیمپل وہ بنانے کے لیے اب پوری طرح سے پر تیار ہو چکے ہیں, اللہ نہ کرے. کیا تیاری ہماری سب اس کے حفاظت کے حوالے سے, اور سالمن ٹیمپل کا وہاں پر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری جگہ ہے, بیت المقدس کو شہید کریں گے, یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ٹیمپل تھا وہ بنائیں گے. خدا نہ خواستہ اگر یہ ہوا, اللہ نہ کرے, تو کیا تباہی آ سکتی ہے, کتنا ریئیکشن ہو سکتا ہے پوری دنیا میں. پھر جو ریئیکشن کرنے والا مسلمان کھڑا ہوگا, ان کے خلاف ان کے ایجنٹ, یہ سارے کے سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں حکومتوں پر, یہ سب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, یہ کس طرح سے بمبارٹمنٹ کریں گے, کس طرح سے گولیاں چلائیں گے ان خلاف, ایک خوفناک منظر نظر آ رہا ہے سامنے. لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے, اور خاص طور پر ہمارے مسلمان بھائی جو اس وقت فلسطین میں ہیں, کشمیر میں ہیں, اور جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں, یہ تو میں نے چند نام لیے ہیں, ورنہ پوری دنیا میں مسلمان مظلوم نظر آ رہا ہے. افغانستان میں کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ, برما میں کیا کچھ نہیں ہوا, چیچنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا کچھ, اور یہ چائنا شریف جس سے دوستیاں ہم نبھا رہے ہیں, کتنا ظلم ہے وہاں مسلمانوں کے ساتھ, کچھ اندازہ ہے؟ ویڈیوز دیکھیں تو پتہ چلے گا, روزہ نہیں رکھنے دیا جاتا مسلمانوں کو, قرآن حکیم نکال نکال کر شہید کیے انہوں نے, اتنی ظالم یہ حکومت ہے چائنا کی, اس کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ چائنیز جو ہے کرسچن, یہ جو کمیونسٹ ہیں, یہ مسلمانوں کو روزہ نہیں رکھنے دیتے وہاں, یہ عبادات نہیں کرنے دے رہے, کیا ظلم ہو رہا ہے وہاں. تو بہرحال پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہے, اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس ظلم سے نجات عطا فرمائے, اور خاص طور پر جو ذمہ داری بنتی ہے وہ مسلمانان پاکستان کی ہے. یہ غور سے سنیے گا آخری بات, یہ ملک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے. ہمارے پاس دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ہے, منظم فوج ہے, ایٹم بم موجود ہے, میزائل ٹیکنالوجی, کیا کچھ نہیں ہمارے پاس. ہمارا پرائم منسٹر یا ہمارے چیف صاحب اگر سٹیٹمنٹ دیں گے فلسطینیوں کے فیور میں, تو اس کی ایک ورث ہے پوری دنیا میں. ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے طاقت موجود ہے. تو دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارباب اقتدار کو بھی اور ہمت عطا فرمائے, دین کی غیرت عطا فرمائے, دین سے محبت عطا فرمائے, اور بیت المقدس کی حفاظت کے حوالے سے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ تلخی آپ نے محسوس کر لی ہوگی پوری امت مسلمہ کے حوالے سے, خاص طور پر بیت اللہ شریف کا حال دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. ابھی کچھ نہیں پتا ہوگا نہیں ہوگا اس مرتبہ, کچھ نہیں پتا. عمرہ تو کرنے نہیں دے رہے, انٹرنس تو دے نہیں دے, کووڈ کی وجہ سے یہ مسائل ہیں. بھائی کووڈ کی وجہ سے مسائل ہیں تو اس کی پروٹیکشن کے ساتھ عمرہ تو کرنے دو, حج تو کرنے دو لوگوں کو صحیح طرح سے, لیکن پوری دنیا پر کنٹرول اس وقت یہودیوں کا ہے, اور اس کے ماتحت ہمارے مقدس ترین مقامات کی جو اصل رونق تھی وہ ختم کر دی گئی. اور بہرحال یہ بھی تلخ بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناراضگی, اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے ایک ہے. وہ امت مسلمہ کہ یونٹی جس کو ہونی چاہیے تھی, خلافت راشدہ کی بنیاد پر جو خلافت ہونی چاہیے تھی, آج کہیں موجود نہیں. لہذا پہلا فریضہ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم دین کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کو نافذ و قائم کرنے کی کوشش کریں. اگر یہاں پر مسلمان اقتدار آئے اللہ کریں, تو انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہم مدد و معاون کو بن سکتے ہیں. سب سے بڑی معاونت ہمیں کشمیریوں کی کرنی چاہیے, کشمیر ہمارے برابر میں ہے, اور وہاں کے بے شمار لوگ پاکستان سے علاق کی جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہمارا پہلا حق ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. پھر مزید یہ کہ پوری دنیا کے مسلمان, خاص طور پر بیت المقدس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان امتی کی ذمہ داری ہے. تین مساجد ایسی ہیں کہ جو مقدس ترین مسجد ہیں, مسجد حرام, مسجد نبوی اور مسجد اقصی, ان تینوں کی حفاظت بحیثیت مجموعی مسلمانہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی دینی ذمہ داری ہے. اللہ پاک ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.